بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، آسان فقہ قرآن و سنت کی روشنی میں درس جاری ہے، اور پچھلے درس میں کتاب الصلاۃ کے متعلق بات ہم نے مکمل کر لی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اور کتاب الصلاۃ کے متعلق جو اہم فتاوی اور سوالات اور بعض احکام تھے وہ بیان نہیں کیے تھے بھائیوں کے مشورے کی وجہ سے، کیونکہ بعض ساتھیوں کے مشورہ تھا کہ فتاوی جو ہے وہ بالکل آخری دروس میں کتاب الصلاۃ بیان کرنے کے بعد ہم بیان کریں، کیونکہ جب کتاب الطہارت پر بات کی تھی تو ہر باب کے بعد ہم نے جو اہم فتاوی تھے وہ بیان کر دیے تھے. بعض بھائیوں کی یہ خواہش تھی کہ کتاب الصلاۃ متعلق جو فتاوی ہیں وہ اس کتاب کے ختم ہونے کے بعد ہم بیان کریں، تاکہ ریویژن بھی ہو جائے، مراجعہ اچھے طریقے سے ہو جائے، اور جو سوال جواب میں بات بیان کی جاتی ہے وہ بہت آسانی سے سمجھ میں بھی آتی ہے اور وہ کافی دیر تک بھی ذہن میں رہتی ہے. تو آج کے درس میں نماز کے متعلق بعض اہم فتاوی میں بیان کروں گا، اور جس کتاب کا میں نے انتخاب کیا ہے فتاوی ارکان الاسلام للشیخ الامام العلامہ محمد بن صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ، اس کتاب میں سے بعض اہم سوالات جو ہیں وہ میں بیان کروں گا. اور بھائیوں سے گزارش ہے، اگر مزید وہ کتاب الصلاۃ کے متعلق فتاوی جاننا چاہتے ہیں تو فتاوی اللجنۃ الدائمہ شیخ الامام عبدالعزیز بن باز رحمۃ اللہ علیہ، اور فتاوی ارکان الاسلام کے جو دیگر فتاوی ہیں اور ان کے علاوہ دیگر کتابیں ہیں ان کا مطالعہ کریں. تو آج کے درس میں پہلے سوال سے آغاز کرتے ہیں. شروط الصلاۃ کے متعلق شیخ صاحب نے کتاب الصلاۃ کے متعلق جو فتاوی ان کا آغاز کیا، اور ان میں سے میں بعض سوال، کیونکہ بعض سوال جو ہیں وہ ریپیٹڈ ہیں تو میں وہ نہیں بیان کروں گا، ان میں سے بعض جو اہم سوال ہیں میں وہ لوں گا. شیخ صاحب فرماتے ہیں، پہلا سوال، جیسا نمبر 186 ہے کتاب میں، کہ رجل له مدۃ شہرین لم یشعر بشیء ولم يصلي ولم يصم رمضان فماذا يجب عليه. ایک شخص ہے، دو مہینے تک اسے ہوش نہ رہا، بے ہوش تھا، اس نے نماز بھی نہیں پڑھی اور رمضان کا مہینہ بیچ میں ہے، رمضان کا روزہ بھی نہیں رکھا، تو فماذا يجب عليه، وہ شخص کیا کرے، اس کے اوپر کیا فرض ہے؟ اس کے جواب میں شیخ صاحب فرماتے ہیں، لا يجب عليه شيء، ایسے شخص پر کوئی بھی چیز نہیں. لماذا؟ کیوں؟ لفقد شعوره، کیونکہ اس کو شعور ہی نہ رہا. ولكن ان قدر الله ان يوفق لزمه قضاء رمضان وان قضى الله عليه بالموت فلا شيء عليه الا ان يكون من ذوي الاعذار المستمره. جیسا فرماتے ہیں کہ اگر وہ مر گیا بے ہوشی کے بعد تو پھر کچھ بھی نہیں، لیکن اگر وہ زندہ بچ گیا، اسے ہوش بھی آ گیا، لزم القضاء رمضان، تو رمضان کا روزہ کے قضاء اس کے اوپر واجب ہے. الا ان یکون من ذوی الاعذار المستمرہ، الا یہ کہ اس کا ایسا عذر ہو جو مستمر ہو، جیسا کہ کل کبیر و نحوہ ففرضہ ان یطعم ولی یعنہ عن کل یوم مسکینا. اگر کوئی بڑھاپے کی وجہ سے روزہ نہ رکھ سکے تو وہ شخص جو اس کا ولی ہے یعنی جو اس کا وارث ہے، اپنی والد کی طرف سے جس کے اوپر روزہ فرض تھا اور اسے روزہ نہیں رکھا، تو وہ شخص جو ہے وہ اس کی طرف سے ایک مسکین کو کھانا کھلائے. اما الصلاۃ، لیکن نماز کے متعلق، فللعلماء فی قضائها قولان، علماء کے دو قول ہیں نماز کے قضاء میں، احدهما وهو قول الجمهور، یہ جمہور کا قول ہے، پہلا قول لا قضاء علی، لا قضاء علی، اس کے اوپر کوئی قضاء نہیں، لأن ابن عمر رضي الله عنهما أغمي عليه يوما وليلة فلم يقض ما فاته، کیونکہ سیدنا عبداللہ بن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہما 24 گھنٹے بے ہوش ہوئے تھے, اور جب ان کو ہوش آیا تو انہوں نے نمازیں قضا نہیں کی تھی. اسے امام مالک نے روایت کیا. اور دوسرا قول علیہ قضا وہ المذہب, دوسرا قول ہے کہ اس کے اوپر قضا واجب ہے, یہ مذہب حنابلہ کا فتویٰ ہے. وہ پھر فرماتا قال فی الانصاف هو من فردات المذهب وهو مروی عن عمار بن یاسر انه اغمی علیہ ثلاثة وقضى مفاته, کہ سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ جو ہے بے ہوش ہوئے تھے 3 دن, لیکن انہوں نے بعد میں قضا کر لی تھی. جو انہوں نے قضا کی بعض علماء فرماتے ہیں یہ فرض سمجھ کے بلکہ مستحب سمجھ کر انہوں نے قضا کی تھی. تو قول جمہور جو ہے یہ ہے کہ قضا نہیں, کیونکہ وہ مکلف ہی نہ تھا. کیونکہ جب ہم شرطیں کرتے, ابھی یہاں تک 6 فتوہ ختم ہوا, میں تھوڑی تفصیل بیان کروں. جب انسان بے ہوش ہو جاتا ہے تو اس کی عقل نہیں رہتی, اور نماز کی شرطوں میں سے کون سی؟ اسلام, عقل, تمیز. تو عقل کا ہونا شرط ہے, اور عقل کا جانا یا تو پاگل پن سے جاتا ہے عقل, یا بے ہوشی سے, یا دورے پڑنے سے. تو بے ہوش انسان جو بالکل بے ہوش ہے اس کے متعلق شیخ صاحب نے بات بیان کی ہے, کیونکہ اس کا عقل ہے ہی نہیں, ٹھیک ہے. اور جب اس پر عبادت فرض تھی تو اس کا عقل تھا نہیں, بے عقل تھا, اس لیے اس کے اوپر قضا نہیں ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں, دوسرا سوال, هل يجوز للانسان تاخير الصلاه لتحصيل شرط من شروطها كما لو اشتغل باستخراج الماء؟ کیا جائز ہے کسی انسان کے لیے کہ نماز کا وقت میں تاخیر کرے تاکہ وہ نماز کی شرطوں میں سے ایک شرط کو حاصل کر لے؟ مثال کے طور پہ کہ اسے پانی کی حاجت ہے, پانی نہیں ہے, پانی کی تلاش کرتا گیا نماز کا وقت چلا گیا, کیا اس کے لیے جائز ہے؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں الصواب انه لا يجوز تاخير الصلاه عن وقتها مطلقا. صحیح بات یہ ہے کہ نماز جو ہے وہ آپ نماز میں تاخیر نہیں کر سکتے مطلقا. نماز وقت داخل ہو گیا, نماز فرض ہو گئی, تو اس کا وقت ختم ہونے سے پہلے نماز پڑھ لیا کریں. آگے شیخ صاحب فرماتے ہیں واذا خاف الانسان, اور اگر انسان ڈر جائے خروج الوقت کہ وقت نکل جائے گا, صلى على حسب حاله, کہ اپنی جیسے اس کی حالت ہے اسی حالت میں نماز پڑھ لیں. وَإِنْ كَانَ يُمْكِنْ أَنْ يَحْصُلَ الشَّرْطُ قَرِيبًا, اور اگرچہ اسے اندیشہ ہے کہ قریب ہی میں کوئی, یعنی قریبی وقت میں اس کی جو شرط ہے وہ پوری ہو جائے گی, لیکن اس کے باوجود بھی شرط پوری نہیں ہوئی, وقت نکلنے سے پہلے نماز پڑھ لیں. لقول تعالی, اس کی دلیل ارشاد باری تعالی ہے, اِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا, سورۃ النساء نمبر 103, بے شک نماز مومنوں پر مقرر وقت پر فرض کر دی گئی. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم وقت اوقات الصلاه, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے خاص وقت بیان کیے. وهذا يقتضي وجوبها في وقتها, اور اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز خاص وقت میں فرض ہے. ولو جاز انتظار الشروط ما صح يشرع التيمم, اور اگر یہ جائز ہوتا کہ شرط کا انتظار کرنا ضروری ہے اگرچہ نماز کا وقت نکل جائے تو تیمم پھر کیوں جائز قرار دیا گیا؟ تو تیمم جو ہے وہ مشروع ہوتا ہی نا, لأن بإمكانه أن يحصل ما بعد الوقت, کیونکہ وقت گزرنے کے بعد وہ پانی حاصل کر سکتا ہے. لیکن ہم اسے کیا کہتے ہیں, تیمم کر لو وقت نکلنے سے پہلے. ولا فرق بين أن يؤخرها إلى وقت طويل أو إلى وقت قصير, اور اس میں کوئی فرق نہیں کہ وہ تھوڑا وقت یا زیادہ وقت انتظار کرے. لأن كليهما إخراج من الصلاة عن وقتها, وهذا اختيار الشيخ ابن تيمية رحمة الله عليه, کیونکہ کیا لمبا وقت انتظار کرے چھوٹا وقت انتظار کرے, دونوں درست نہیں. نماز اپنی حالت میں پڑھ لے, اسی حالت میں پڑھ لے, اور یہی اختیار ہے شیخ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا. اگلا سوال, شیخ صاحب فرماتے ہیں ایک شخص ہے رات کو جاگتا ہے, اور جاگنے کافی دیر تک جاگتے ہیں, جاگنے کی وجہ سے صبح کی نماز چلی جاتی ہے اس کی, اور جب صبح کی نماز پڑھتا ہے اٹھنے کے بعد تو وقت نماز وقت ختم ہو چکا ہوتا ہے. تو اس کا کیا حکم ہے, کیا اس کی نماز فہل تقبل منہ, کیا اس کی نماز اللہ تعالیٰ قابل قبول ہے, اور وما حکم بقیت الصلوات التي يصليها في الوقت, اور دوسری نمازوں کا کیا حکم ہے جو شخص فجر کی نماز کے لیے اپنے وقت میں ادا کرتا ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں اما صلاة الفجر التي اخر عن وقتها وهو قادر على ان يصليها في الوقت لانه بامكان ان ينام مبكرا فان صلاته هذه لا تقبل منه. فجر کی نماز متعلق جو سوال ہے شیخ صاحب فرماتے ہیں فجر کی نماز جسے وہ دیر سے وقت نکلنے کے بعد ادا کرتا ہے اور وہ قادر ہے کہ وہ نماز اپنے وقت میں ہی ادا کرے, کیونکہ وہ اگر چاہے تو جلدی سو سکتا ہے تاکہ وہ جلدی صبح اٹھے, تو اس کی یہ نماز اللہ تعالیٰ نے قابل قبول نہیں جو وہ وقت کے بعد ادا کرتا ہے. لأن الرجل اذا اخر الصلاة عن وقتها بدون عذر ثم صلى فإنها لا تقبل منه, کیونکہ اگر کوئی شخص نماز جان بوجھ کے وقت کے نکلنے کے بعد ادا کرے تو وہ نماز اس کی اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول نہیں. کیوں؟ لقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم, کیونکہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد, من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد, جس نے ایسا عمل کیا جس پر ہمارا عمل نہ ہو وہ شخص بھی مردود, اس کا وہ عمل بھی مردود ہے. وہ مردود کا مطلب یہ ہے کہ مقبول نہیں ہے. اور اس روایت کو مسلم نے بیان کیا والذی یؤخر الصلاۃ عن وقتها عمدا بلا عذر, اور جو شخص نماز کو بغیر عذر شرعی کے جان بوجھ کے تاخیر کرتا ہے قد عمل عملا ليس عليه امر الله, تو اس شخص نے ایسا عمل کیا جس پر اللہ تعالیٰ کا امر نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں ہے, وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بھی نہیں ہے, فیکون مردود علیہ, تو اس کا یہ عمل اس کے لیے مردود ہوگا اور اللہ تعالیٰ کا قابل قبول نہیں ہوگا. لیکن قد یقول, شیخ صاحب آگے فرماتے ہیں لیکن وہ یوں کہہ سکتا ہے اننی انام, میں تو سو جاتا ہوں. وقد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من نام عن صلاة او نسیها فلیصلی اذا ذکرها لا کفرۃ لها الا ذلك, جیسا فرماتے ہیں. لیکن وہ شخص یوں کہہ سکتا ہے حجت کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی نماز سے سو جائے یا بھول جائے تو اسے اس وقت پڑھ لے جب اسے یاد آ جائے, اس کا یہی کفارہ ہے, اس کے سوا کوئی اور کفارہ نہیں ہے. یعنی سائل کیا کہہ رہا ہے, اس حدیث کے مطابق اس کی نماز اللہ تعالیٰ قابل قبول ہے یا نہیں؟ قابل قبول ہے. شیخ جواب میں فرماتے ہیں فنقول, ہم یہ کہتے ہیں اذا كان بامكانه ان ينام مبكرا ليستيقظ مبكرا, اگر وہ شخص جو یہ بات کہہ رہا ہے اگر وہ جلدی سو سکتا ہے رات کو تاکہ وہ جلدی جاگ جائے, او يجعل عنده ساعة تنبهه, یا الارم لگا لے, او يوصي من ينبهه من ينبهه, یا کسی اور کو کہہ دے کہ مجھے جگا دے نماز کے لیے, فن تاخیر الصلاة وعدم قيامه يعتبر تعمدا لتأخير الصلاة عن وقتها فلا تقبل منه. تو اگر اس طریقے سے وہ شخص دیر سے نماز پڑھتا ہے اور ان چیزوں پہ عمل نہیں کرتا جو وہ جن پر وہ کر سکتا ہے, تو ایسے شخص جو ہے یہ سمجھا جائے گا متعمد ہے کہ اس نے جان بوجھ کے ایسے کیا, سویا ہوا نہیں ہے جس متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. تو ایسا شخص جو ہے وہ جان بوجھ کے, یعنی اس کو حکم جان بوجھ کے متعمد کا حکم ہوگا. يعتبر تعمدا لتأخير الصلاة عن وقت فلا تقبل منه, ایسا شخص متعمد ہے اس کی نماز نہیں. اما بقية الصلوات التي كان يصليها في وقتها فإنها مقبولة, اور اس کے لئے جو باقی نمازیں ہیں ان شاء اللہ وہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا. وإنني بهذه المناسبة أوجه كلمة, شيخ صاحب فرماتے ہیں اور اس مناسبة سے میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں, وهي أن يجب على المسلم أن يقوم بعبادة الله سبحانه وتعالى على الوجه الذي يرضي الله سبحانه وتعالى, مسلمان پر فرض ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے اس طریقے جس پر اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے. لأن في هذه الحياة الدنيا إنما خلق لعبادة الله, اور وہ شخص یہ جان لے کہ اس دنیا میں وہ آیا کیوں ہے, اللہ تعالیٰ عبادت کے لیے اسے پیدا کیا گیا ہے. ولا يدري متى يفجأه الموت, اور اسے اس چیز کا علم بھی نہیں کہ کب اچانک موت آ جائے. فانتقل الى عالم الآخرة وآخرت کی طرف چلا جائے, الى دار الجزاء دار الجزاء کی طرف, التي ليس في عمل جس میں کوئی عمل نہیں, كما قال رسول صلى الله عليه وسلم جیسا کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاث, جب کوئی شخص مر جاتا ہے جس کا عمل منقطع ہو جاتا ہے سوائے تین چیزوں کے، صدقۃ جاریہ، صدقہ جاریہ، او علم ينتفع به، یا علم جو نفع بخشو جس سے فائدہ اٹھایا جائے، اول صالح ادعو له، یا ایسا نیک اور صالح اولاد جو اس کے لیے دعا کرے. یہ شیخ ابن عثمان رحمۃ اللہ کا فتویٰ ہے. اس کے متعلق شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ کی دوسری رائے ہے. شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو شخص ایک نماز جان بوجھ کے ترک کر دیتا ہے وہ دار اسلام سے خارج ہے، کفر کا ارتکاب کیا اس نے. جب وہ دوسری نماز پڑھتا ہے تو دار اسلام میں داخل ہو جاتا ہے، تو وہ کفر اور اسلام کے بیچ میں زندگی گزار رہا ہے، خطرے میں ہے، نہ جانے اس کی کب موت آئے اور کس حالت میں آئے. اگر نماز نہیں پڑھی جان بوجھ کے، موت آ گئی، کفر پہ موت آئی، اور اگر نماز پڑھی بعد میں موت آئی تو اس کی موت اسلام پہ آئی. اور راجح اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ شیخ بن باز رحمۃ اللہ کا فتویٰ جو ہے اس میں بہت بڑا خطرہ ہے. اور احتیاط ہر مسلمان پر فرض ہے کہ احتیاط سے کام لینا ہے. ہم دنیا کے عام مسائل میں کتنے احتیاط برتتے ہیں میرے بھائی، یہ ایمان و کفر کی بات ہو رہی ہے. یعنی اگر آپ نماز پڑھ لیتے ہیں تو آپ مومن ہیں، اگر نہیں پڑھتے تو آپ کافر ہیں، نعوذ باللہ من الکفر ومن الخذلان. تو اس خطرے سے نکلنے کے لیے اگر آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے جھک جاتے ہیں تو کیا مشکل بات ہے. اس لیے اس خطرے سے نکلنے کے لیے بہتر احتیاط برتنا ضروری ہے. اگلا سوال ہے، ما حکم بقاء المرأة المتزوجة من زوج لا يصلي وله اولاد منها، حکم تزوج من لا يصلي. دو سوال ہیں ایک ساتھ. کیا حکم ہے اس بیوی کا اس شوہر کے ساتھ زندگی بسر کرنے کا جس کا شوہر نماز نہیں پڑھتا، بے نمازی ہے، اور اس عورت کے اس مرد میں سے اولاد بھی ہے، اولاد ہے. دوسرا سوال، بے نمازی سے شادی کرنے کا کیا حکم ہے؟ تو سر جواب میں فرماتے ہیں، اذا تزوج امرأة بزوج لا يصلي مع الجماعة ولا في بيته فإن النكاح ليس بصحيح. اگر کوئی عورت ایسے شخص کے ساتھ نکاح کرے، شادی کر لے، جو شخص نماز نہیں پڑھتا بالکل، وہ خاص طور پہ جماعت کے ساتھ، یعنی نہ تو جماعت میں اور نہ ہی گھر میں، یعنی نماز بالکل نہیں پڑھتا، فإن نکاح حلے سے بھی صحیح، یہ جو اس کا نکاح ہے بالکل صحیح نہیں ہے، باطل نکاح ہے. لأن وجہ کیا ہے؟ لأن تارک الصلاة کافر، کیونکہ نماز کو ترک کرنے والا کافر ہے. كما دل على ذلك الكتاب العزيز والسنة المطهرة وقال الصحابة، بے نمازی کافر ہے، اس کی دلیل قرآن مجید میں موجود ہے، صحیح حدیث میں موجود ہے، اور صحابہ کرام کے اقوال میں موجود ہیں. كما قال عبداللہ بن شقی، جیسا کہ مشہور تابعی سے حضرت عبداللہ بن شقیق رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں، كان اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يرون شيئا من الاعمال ترک کفر الا الصلاة، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کسی چیز کو ترک کرنے میں کفر نہیں سمجھتے سوائے نماز کو ترک کرنے میں. والکافر لا تحل له المرأة المسلمة، اور کافر کے لیے مسلمان عورت جائز نہیں ہے نکاح کے لیے. لقوله تعالى، ارشاد باري تعالى ہے اس کے دلیل میں، فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن الى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. جب تمہیں معلوم ہو جائے کہ یہ عورتیں مومن ہیں تو انہیں واپس کافروں کی طرف نہ بھیجنا. کیوں؟ لا هن حل لهم، کیونکہ نہ تو یہ عورتیں ان کافروں کے لیے حلال ہیں، ولا هم يحلون لهن، اور نہ وہ کافر عورتوں کے لیے حلال ہے. جرم ممتحن آیت نمبر 10. وإذا حدث له ترك الصلاة بعد عقد النكاح. اور اگر دوسری صورت, اگر شادی سے پہلے تو وہ نمازی تھا لیکن شادی کے بعد وہ بے نمازی بن گیا, اب کیا کرنا ہے؟ فإن النكاح ينفسخ, تو نکاح فسخ ہو جاتا ہے. الا ان يرجع الا ان يتوب ويرجع الى الاسلام, الا کہ وہ توبہ کر لے اور نماز پڑھنا شروع کر دے. ختم ہو جاتا ہے. وبعض العلماء اور بعض علماء یہ فرماتے ہیں, یقید ذلك بانقضاء العده, اور بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ عدت تک وقفہ ہے, وقت ہے, اگر اس عدت کے اندر وہ نماز پڑھ لیتا ہے, توبہ کر لیتا ہے, تو نکاح برقرار ہے. اگر عدت گزرنے کے بعد تک اس نے نماز نہیں پڑھی تو پھر فسخ واقع ہو جاتا ہے. فإن انقضت العدة لم يحل له الرجوع إذا أسلم إلا بعد إلا بعقد جديد. اگر عدت ختم ہو جائے اور بعد میں وہ توبہ کرے تو پھر نئے عقد کے ساتھ وہ نکاح کرے گا. ولو كان معها اولاد منه, اور اگرچہ اس کی اولاد کیوں نہ ہو اس خاون میں سے. لأن الاولاد في هذه الحال لا حضانة لأبيهم فيهم, کیونکہ اس حالت میں اولاد کا حق والد پر, جو حق اولاد کا, وہ ختم ہو جاتا ہے. کیونکہ پرورش اور حضانہ جو ہے وہ والد نہیں کرے گا, والدہ کرے گی. وعلى هذا شخص فرماتے ہیں, اور اس وجہ سے احذر اخوان المسلمين, میں آگاہ کرتا ہوں اپنے مسلمان بھائیوں کو, من ان يزوجوا بناتهم ومن لهم ولاية عليهن بمن لا يصلي, میں ان کو آگاہ کرتا ہوں, منع کرتا ہوں کہ اپنی بیٹیوں کی شادیاں بے نمازیوں سے کبھی نہ کریں. لعظم الخطر في ذلك, کیونکہ خطرہ بہت بڑا خطرہ ہے اس مسئلے میں. ولا يحاب في هذا الامر قريبا ولا صديقا, اور اس معاملے میں نہ کسی رشتے کو دار کو دیکھے نہ کسی دوست کو دیکھے. واسال الله هدايه الجميع, ومن الله تعالى سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی سب کو ہدایت عطا فرمائے. والله اعلم, اور اللہ تعالی بہتر جانتا ہے. وصلى الله عليه وصحبه اجمعين. جیسا فرماتے ہیں, اگلا سوال, کتنا سوال ہو گئے؟ پانچواں سوال. من ترک الصلاة عمدا ثم تاب هل يقضي ما ترک, جس شخص نے جان بوجھ کے نماز چھوڑ دی اور پھر اس نے توبہ کی ہے, کیا وہ توبہ کرنے کے بعد وہ نمازیں جو اس نے جان بوجھ کے چھوڑی ہیں ان کے قضا کر سکتا ہے یا نہیں؟ جواب, جسے نماز جان بوجھ کے چھوڑی پھر اس کے بعد اس نے توبہ کی ہے, تو اہل علم اس کے قضاء کے متعلق دو قول میں بٹ گئے. پہلا قول, بلکہ شیخ صاحب فرماتے ہیں, اور جو راجح قول ہے دونوں میں سے, جو اختیار شیخ صاحب نے رحمۃ اللہ علیہ کا ہے, کہ جو شخص نماز چھوڑ دے جان بوجھ کے, حد تک اس وقت بھی ختم ہو گیا ہے, تو پھر اس کے لیے اس کے قضاء میں کوئی فائدہ نہیں ہے, کیونکہ ہر عبادت کا وقت خاص ہوتا ہے, اور یہ عبادت نماز اس کا خاص وقت ہے, اور اسی وقت کے اندر ہی وہ عبادت بجا لانا فرض ہے. جس طریقے سے نماز نماز کے وقت داخل ہونے سے پہلے جائز نہیں ہے, قبول نہیں ہوتی, اسی طریقے سے نماز کے وقت نکلنے کے بعد بھی نماز درست نہیں جان بوجھ کے. قضاء اور بات ہے کہ وہ شخص سو رہا ہے, وہ اور بات ہے شیخ صاحب بیان کرے بات, جو جان بوجھ کے متعمدن کر رہا ہے. لأن حدود اللہ یجب ان تكون معتبرا, کیونکہ اللہ تعالیٰ کی حدیں معتبر ہونی چاہیے. تو یہ نماز جسے اللہ تعالیٰ نے فرض کر دی ہے اس وقت سے اس وقت تک, اور دوسری وجہ شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ جیسا کہ بعض جگہوں پر نماز نہیں ہوتی منع ہے, اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے بعض اوقات میں بھی نماز کو منع فرمایا, جیسے کہ وقت داخل ہونے سے پہلے اور وقت خارج ہونے کے بعد. تو جیسے کہ جگہ کے اعتبار ویسے وقت کا اعتبار بھی ہے. لیکن کیا کرے, جیسا فرماتے ہیں, تو ایسا بے نمازی جو ہے جو جسے توبہ کر لی ہے وہ کثرت سے استغفار کرے, توبہ کرے, عمل صالح بہت زیادہ کرے. اس طریقے سے ہم اللہ تعالیٰ سے امید رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دے گا اور اس طریقے سے وہ گناہ سے بچ جائے گا, قضا نہیں کرے گا. شیخ صاحب فرماتے ہیں یہ قول راجح ہے اور یہ اختیار شیخ صاحب مہتم رحمۃ اللہ علیہ کا, کیونکہ دوسرا قول کیا ہے کہ قضا کرے گا. اور اس قول میں بھی دو قول ہیں کہ قضا کون سے کرے گا, جو اسے یاد ہے وہ قضا کرے گا, جو اسے یاد نہیں ہے وہ قضا بالکل نہیں کرے گا, اور قضا عمری تو بالکل جائز نہیں ہے. ان دونوں اقوال میں کوئی شخص یہ نہ کہ پہلا قول میں قضا عمری ہے, قضا عمری تو بالکل جائز نہیں ہے. یہ جو پہلا قول جس کے متعلق شیخ صاحب نے بات کی ہے کہ قضا کرے گا, یہ وہ نماز جو اسے یاد ہے, یعنی ایک دن, دو دن, بیس, تیس, کتنی نمازیں ہیں وہ. جو نماز یاد نہیں ہے, یعنی ایک شخص ہے 20 سال سے نماز نہیں پڑھی, اس نے سب قضا کرے گا, اسے پتہ نہیں ہے کتنی ہے کتنی نہیں ہے, تو اس کی قضا نہیں, اس کی توبہ ہے. لیکن جو اسے یاد ہے, کل کی نماز مجھے یاد ہے, پرسوں کی یاد ہے, وہ قضا کر لے گا. اگلا سوال نمبر 6, ما واجب الاسرہ نحو الابناء تارک الصلاه, فیملی کے اوپر کیا فرض ہے ان بچوں کے متعلق جو بے نمازی ہیں, یعنی ماں باپ اور فیملی کیا کرے. کیسا فرماتے ہیں, جس گھر میں ایسے بچے جو نماز نہیں پڑھتے تو ایسے گھر والوں پر فرض ہے کہ وہ انہیں نماز پڑھائیں, ضروری, یا کہنے سے یا حکم دینے سے, یا اگر بالغ ضرورت ہے تو مارنے سے بھی, کیونکہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وضربوہم علیہ لعشر, اور بچوں کو مارو نماز کے لیے جب وہ 10 سال کے ہو جائیں, اور اگر مار بھی ان کے ساتھ مفید نہ ہو تو پھر ان کو جہات مسئولہ حکومت میں ان کو پیش کرے تاکہ وہ انہیں نماز کا پابند بنائے. ولا یحل السکوت عنہم, یاد رکھیں, اور جائز نہیں والدین کے لیے, گھر والوں کے لیے کہ وہ خاموشی اختیار کریں اپنے بچوں کی بے نمازی پر, جگر وہ نماز نہیں پڑھتے. فإن ذلك من باب الإقرار على المنكر, کیونکہ یہ منکر پر اقرار کرنے کے باب میں ہے, اور نماز کو ترک کرنا کفر ہے جو دراصل سے خارج کر دیتا ہے, اور تارک الصلاۃ کافر ہمیشہ ہمیشہ جہنم کے ایندھن بنتا ہے, اور ایسا شخص اگر مر جائے تو اس کو غسل بھی نہیں دیا جاتا, اس پر نماز بھی نہیں پڑھی جاتی, نماز جنازہ نہیں پڑھی جاتی, اور مسلمانوں کے قبرستان میں بھی اسے نہیں دفنایا جاتا. سوال نمبر 7, مسافروں کے لیے ابنائے باب کا آغاز کیا ہے اذان والی اقامہ, اس متعلق جو سوال ہے, مسافر کے لیے اذان کا کیا حکم ہے. جیسا فرماتے ہیں ہذا مسئلہ محل خلاف, اس مسئلے میں اختلاف ہے, اور صواب یہ ہے وجوب الاذان علی المسافر, کہ مسافروں پر بھی اذان واجب ہے. وذلك ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لمالک بن الحویرث رضی اللہ عنہ وصحبه, سے مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ ان کے ساتھیوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حکم دیا, اذا حضرت الصلاة فلیؤذن لکم احدکم, جب نماز کا وقت داخل ہو جائے تو تم میں سے ایک شخص اذان دے, وهم وافدون على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اور یہ وہ لوگ تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آئے تھے, مسافرون الى اہلہم, اور واپس جا رہے تھے اپنے گھروں کی طرف, گھر والوں کی طرف, ظاہر سفر میں ہی ہوں گے, جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا, ان کو حکم دیا. ولأن النبي صلی اللہ علیہ وسلم لم يدع الاذان والإقامة حضرا ولا سفرا, اور دوسری وجہ, دوسری دلیل یہ ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان کو ترک نہیں کیا, نہ حضر میں اور نہ سفر میں, نہ اقامت کی حالت میں اور نہ ہی سفر کی حالت میں. فکان یؤذن فی اسفاره ویأمر بلال رضی اللہ عنہ ان یؤذن, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے تھے اپنے اسفار میں, سفر میں, وہ سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کو حکم دیتے کہ وہ اذان دے. شیخ صاحب اگلا سوال, سوال نمبر 8, اذان اور اقامت منفرد کے لیے کیا حکم ہے. بارک اللہ فیک, مستحب ہے, شیخ صاحب فرماتے ہیں سنت ہے, واجب نہیں ہے, کیونکہ اس کے ساتھ کوئی اور نہیں ہے جسے وہ بلائے اذان کی. اذان مطلب ہے کہ اعلان, اب کس کو اعلان کرے جب کوئی نہیں اس کے ساتھ. لیکن مستحب کیوں ہیں؟ لیکن شیخ صاحب فرماتے ہیں کیونکہ اذان میں اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے اور اللہ تعالیٰ کی تعظیم ہے اور دعا بھی ہے فلاح کی، اور اس لیے مسنون ہے. اور اسی طریقے سے اقامت بھی مسنون ہے، اور اس کی دلیل کیا ہے کہ اذان اور اقامہ مستحب ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں ویدل علی استحباب الاذان ما جاء فی حدیث عقبۃ بن عمرو رضی اللہ عنہ قال، سیدنا عقبہ بن عامر کی روایت میں بیان کرتے ہیں، قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، یقول یعجب ربک من راعی غنم علی رأس شظیۃ الجبل یؤذن للصلاۃ. اللہ کو تعجب ہوتا ہے اس بکروں کو چرانے والے پر جو ایک پہاڑی کی چوٹی پر اپنی بکروں کے ساتھ ہوتا ہے، یؤذن للصلاۃ اذان کے لیے، نماز کے لیے اذان دیتا ہے. فیقول اللہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انظر الی عبدی ھذا، میرے اس بندے کی طرف دیکھو. کسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں؟ فرشتوں کو. میرے اس بندے کی طرف دیکھو، یؤذن ویقیم للصلاۃ، اذان بھی دیتے ہیں اور اقامہ بھی کرتے ہیں نماز کے لیے. کیوں؟ یخاف منی قد غفرت لعبدی، یہ بندہ مجھ سے ڈرتا ہے اس لیے اذان اور اقامت دے رہا ہے نماز کے لیے، تو جب یہ مجھ سے ڈرتا ہے تو میں نے اسے معاف کر دی، اس کی مغفرت کر دی. وادخلت الجنہ، اور اسے جنتیں میں نے داخل کر دی. یہ مسلم احمد اور ابو داؤد کی روایت ہے صحیح سند کے ساتھ. تو اس روایت میں عمل کتنا ہے؟ دیکھنے والے کے لیے چھوٹا سا عمل ہے کہ اذان اور اقامت جو مستحب عمل ہے، فرض بھی نہیں اس کے اوپر، مسافر ایسے شخص پر جو اکیلا منفرد ہو اس پر فرض نہیں. اس سے پہلے والے سوال میں ایک جماعت کی شکل میں مسافر ہیں، ان کے اوپر تو فرض ہے جو قول راجح ہے کہ وہ اذان دیں اور اقامت بھی دیں، لیکن یہ ایک شخص سے منفرد ہے، اس کے لیے مسنون ہے، اگر نہیں کرتا گناہ نہیں ہے. لیکن اگر وہ جماعت والے جو مسافر ہیں وہ اذان نہ دیں، گناہ ہے کہ نہیں؟ وہ گناہ کا مستحق ہیں. لیکن یہ شخص اکیلا ہے اور یہ شخص ہر نماز کے وقت پہاڑ کی چوٹی پر کوئی سے سننے والا نہیں، اکیلا شخص ہے، اذان بھی دیتے اقامت بھی کرتے پھر نماز اکیلے پڑھتا ہے. اس چھوٹے سے عمل کو جو ہمیں چھوٹا نظر آتا ہے، اللہ تعالیٰ کتنے خوش ہوتے ہیں، کتنے راضی ہوتے ہیں. ایک تو فرشتوں کو جا کے اللہ تعالیٰ نے بتایا، فرشتوں کو بتایا، اور پھر راضی ہو کر مغفرت بھی کر دی اور جنت بھی داخل کر دی. وہ شخص زندہ ہے بھی، بکریاں چرا رہا ہے، لیکن وہ ایسا انسان ہے، ایسا مسلمان ہے جو جنتی ہے، سبحان اللہ. اسے میرے بھائی جو مستحبات اور سنتیں ہیں، بعض لوگ جو ہیں وہ پرواہ نہیں کرتے، یار فرض تو پڑھ لیے ہیں، فرض پڑھیں اچھا کام کیا اور اپنی فرضیت کا بوجھ اتار دیا ہے. ہم بوجھ سمجھتے ہیں نا، تکلیف ہے نا، لیکن سنتیں ایسی چیزیں ہیں، اگر مسلمان ان سنتوں پہ عمل کرے تو اللہ تعالیٰ کتنے قریب ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس پر اتنا راضی ہو جاتا ہے کہ انسان کی زندگی اور آخرت جو ہے سنور جاتی ہے. ایسی تبدیلی آتی ہے انسان کی زندگی، انسان سوچ بھی نہیں سکتا. اور یہی فرق ہے، جیسے ولایت کے باب میں میں بات کروں گا عقیدے کے درس میں، کہ اللہ تعالیٰ کے ولی، اللہ تعالیٰ کے دوست ہر مومن متقی ہے، لیکن سب برابر نہیں. یہ تفاوت کہاں پہ ہوتا ہے؟ یہ بلندی درجات اور اللہ تعالیٰ کی نزدیکی کیسے زیادہ حاصل ہوتی ہے؟ یہ کون اس بڑے مرتبے فائز ہوتا ہے جو نفع عبادات زیادہ کرتے ہیں؟ کیونکہ فرض سب برابر ہے نا، فرض میں فرض سب کو برابر کر دیے. اب اوپر کون جائے گا؟ جس کی نماز میں بہت زیادہ ہے، یعنی جو سب پانچ نمازیں پڑھتا ہے دوسرا پانچ نمازیں پڑھتا ہے، یہ پہلا شخص تہجد ہی پڑھتا ہے دوسرا تہجد نہیں پڑھتا، کیا دونوں برابر ہیں؟ ہرگز برابر نہیں ہے. یہ تین دن روزے بھی رکھتے ہیں، تین دن روزے نہیں رکھتے، ہر مہینے میں ایک درجہ اور ہو گیا. یہ شخص صدقات بھی دیتا ہے، خراب ہے، یہ شخص نہیں دیتا، یہ صرف فرائض پہ عمل کرتا ہے. تو بعضوں کا چھوٹے سے اعمال ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت وسیع ہوتی ہے، فضل و کرم بہت زیادہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر رحم کرنا چاہتا ہے، اپنی نعمتوں کی بارش برسانا چاہتا ہے، لیکن کتنی بندے ہیں جو اس نعمت سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی واجبات، فرائض اور نوافل میں آگے آگے ہوں، اور خود بھی ان پر عمل کریں اور اپنے گھر والوں کو بھی نصیحت کریں کہ وہ بھی ان پر عمل کریں. کیسا فرماتے ہیں؟ اگلا سوال نمبر 9. اگر انسان اذا جمع الانسان الظهر والعصر، تو شخص ظهر اور عصر کو جمع کرے، فهل لكل واحده منهما اقامه، تو کیا سب کی اقامت الگ ہوگی؟ وهل النوافل اقامه، اور کیا نفل نماز کی اقامت ہوتی ہے کہ نہیں؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں لكل واحد اقامه، ظہر کے لیے اقامت الگ ہوگی اور عصر کی اقامت الگ ہوگی. اذان ایک ہی ہوگی، اذان کیوں ایک ہوگی؟ کیونکہ ہم ایک ہی وقت میں دو نمازیں پڑھ رہے ہیں، وقت ایک ہے نا، یا ظہر کا وقت ہے یا عصر کا وقت ہے، یا جمع تقدیم ہے جمع تاخیر ہے، تو اذان تو ایک ہوگی. کیونکہ اذان کا کیا مطلب ہے جانتے ہیں؟ یاد ہے دخول وقت کے اعلان، کہ وقت کا داخل ہو گیا ہے. اور اقامت کیا مطلب ہے؟ نماز کے آغاز کا اعلان. دونوں اعلان ہے. اذان کا مطلب ہے کہ وقت داخل ہو گیا ہے، اب نماز کا وقت شروع ہو گیا ہے. اور اقامت کا مطلب ہے اب نماز شروع ہو رہی ہے. كما جاء في حديث جابر رضي الله عنه في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم، جیسا کہ سیدنا جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث میں آیا ہے، صفة الحج، حج کرنے کا مسنون طریقہ، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے حج کیا، معروف حدیث ہے بخاری مسلم میں. اور اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیسے کیا، شروع سے لے کے آخر تک سارے احکام موجود ہیں. بڑی معروف و مشہور حدیث ہے. اس لیے اس حدیث کا ایک حصہ ہے، حيث ذكر جمع في مزدلفہ، سیدنا جابر نے ذکر کیا کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدلفہ میں جمع کیا تھا. قال، فرمایا، اقام، اقامت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، فصل المغرب، مغرب کی نماز پڑھی، ثم اقام، پھر اقامت کی دوسری، فصل العشاء، پھر عشاء کی نماز پڑھی، ولم يسبح بینہما، اور دونوں کے بیچ میں کوئی نماز نہیں پڑھی. لفظ یسبح، یسبح کا مطلب تسبیح ہے، مسبح مطلب دو رکعت نماز کی بھی ہے. یاد رکھیں شریعت کے الفاظوں میں بعض اوقات دوسرے الفاظ استعمال ہوتے ہیں، تو سب کو سمجھنا ضروری ہے. مسبح کا مطلب یہ تسبیح نہیں یہاں پہ، کیونکہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ صحیح بخاری مسلم کی روایت میں لفظ یسبح آیا ہے، تو آپ نے تسبیح تو نہیں پڑھی لیکن نماز پڑھی ہے. مسبح کا مطلب یہ ہے کہ دونوں نمازوں کے بیچ میں کوئی نفل نماز نہیں پڑھی. وَأَمَّا النوافل، اور نفل نماز کے لیے، فَلَيْسَ لَهَا إِقَامَةٌ، اس کے لیے کوئی اقامت نہیں. اگلا سوال نمبر 10، کلمت الصلاة خیر من النوم، یہ جو کلمہ ہے الصلاة خیر من النوم، هل هي في الاذان الاول او في الاذان الثاني، کیا پہلے اذان میں ہے فجر کی یا دوسری اذان میں؟ جیسا فرماتے ہیں کلمت الصلاة خیر من النوم في الاذان الاول كما جاء في الحديث، فإذا أذنت أذان الصبح الأول فقل الصلاة خير من النوم، فهي في الأذان الأول لا الثاني. جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس احمد کی روایت میں فرمایا ہے، جب تم اذان دو فجر کی پہلی اذان، تو یوں کہا کرو الصلاة خير من النوم، کہ نماز نیند سے بہتر ہے، سونے سے بہتر ہے. ولكن يجب ان يعلم ما هو الاذان الاول في هذا الحديث، لیکن یہ جاننا ضروری ہے کہ پہلی اذان کون سی اس حدیث میں. هو الاذان الذي يكون بعد دخول الوقت، والاذان الثاني هو الاقامه. اس حدیث کی روح میں پہلی اذان وہ ہے جو جسے ہم اذان کہتے ہیں، جسے نماز کے وقت کا آغاز کا اعلان ہوتا ہے، جو جسے عام اذان ہوتی ہے. بسم اللہ. والاذان الثاني، اور دوسری اذان هو الاقامه، وہ اقامت ہے. لان الاقامه تسمى اذانا، کیونکہ اقامت کو بھی اذان کہا جاتا ہے. اس کی دلیل، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بین کل اذانین صلاح، ہر دو اذانوں کے بیچ میں نماز ہے. اور یہ بخاری مسلم کی روایت ہے. والمراد الاذان والاقامہ، اور اس حدیث سے مراد اذانین کے مراد کیا ہے؟ اذان اور اقامت. الصلاة خیر من النوم کب کہا جاتا ہے؟ فجر کی اذان میں. اب پہلے دوسرے کی یہ جو تھوڑے سے مشکل پیش آئی ہے، فجر کی نماز کے لیے دو اذانیں ہوتی ہیں اور ایک اقامت ہوتی ہے. مزید وضاحت کر دوں، پہلی اذان خاص طور پر رمضان میں آپ سنتے ہیں، یہ آگاہ ہوتا ہے کہ روزے کا وقت ختم ہونے والا ہے، سحری کر لو. دوسری اذان فجر کی ہوتی ہے، اب روزے کا وقت ختم ہو گیا ہے. پھر ہوتی ہے اقامت کے، اب نماز با جماعت آغاز ہو رہی ہے، شروع ہو رہی ہے. بعض لوگوں نے یہ سمجھا ہے کہ اس حدیث سے کہ الصلاۃ خیر من النوم جو ہے وہ فجر کی پہلی اذان میں کہی جاتی ہے، اذان الاول ہے نا حدیث میں. تو شیخ صاحب نے اس سوال کو اس لیے یہاں پہ بیان کیا ہے، ورنہ ہم سب جانتے ہیں الصلاۃ خیر من النوم مسجدوں میں ہم سنتے ہیں کس اذان میں کہا جاتا ہے؟ فجر کی اذان میں. لیکن کیونکہ بعض لوگوں نے اس حدیث کو پیش کیا ہے کہ یہ پہلی اذان میں ہے دوسری میں نہیں، کیونکہ جو ہم سنتے ہیں یہ دوسری اذان ہے، پہلی اذان مستحب ہے، دوسری اذان واجب ہے. یاد رکھیں، اگر کوئی شخص پہلی اذان نہیں دیتا فجر کی تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن دوسری اذان واجب ہے. اب یہ دوسری اذان، دوسری اذان میں یہ لفظ کہے جاتے، یہ جملہ کہا جاتا ہے الصلاۃ خیر من النوم، لیکن حدیث میں تو اول آیا ہے، اس کا کون حل کرے گا؟ تو شیخ صاحب نے یہ بیان کیا ہے، اول کا مطلب ہے وہ اذان جو جسے ہم دوسری کہتے ہیں. اور اول کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہا گیا کہ اذان اور اقامت کو بھی اذان کہا جاتا ہے، اذانیں جب دو اذانیں ہیں، اذان بھی اقامت ہے، اذان بھی اذان اور اقامت بھی اذان ہے، دونوں کو کہا جاتا ہے. تو جب دونوں اذانیں تو پہلے کون سی ہوگی؟ جو معروف اذان ہے، اور اقامت دوسری اذان ہوگی. تو اذان اول ہوئی کہ نہ ہوئی؟ اذان اول ہوئی. یہ سب فرماتے ہیں. اگلا سوال نمبر 11، کیا حل یصح الاذان بالمسجل، کیا ٹیپ ریکارڈر لگا کر اذان دینا جائز ہے؟ ٹیپ ریکارڈر میں کیا خیال ہے، جائز ہے؟ ایسے یا ایسے؟ سب ایسے کریں، الحمدللہ جائز نہیں ہے. جیسا فرماتے ہیں الاذان بالمسجل غیر صحیح، صحیح نہیں ہے. وجہ جانتے ہیں کیا؟ جیسا فرماتے ہیں لأن الاذان عبادة، کیونکہ اذان عبادت ہے، والعبادة لابد لها من نية، اور عبادت کے لیے نیت شرط ہے. تو ٹیپ ریکارڈر نیت کرتا ہے کیا؟ کیا خیال ہے؟ نہیں. تو اس لیے یہ اذان قابل اعتبار نہیں ہے. دیکھیں ماشاءاللہ علماء کس طریقے سے مسائل سمجھتے ہیں اور سمجھاتے ہیں. اگرچہ ہم اس پر راضی تھے کہ ٹیپ ریکارڈر سے جو اذان ہے وہ درست نہیں ہے، کیا وجہ جانتے تھے؟ تو علماء جو ہے وہ آپ کو راستہ دکھاتے ہیں، کیونکہ اذان عبادت ہے. اچھا عبادت ہے، پھر ٹیپ ریکارڈر میں ہم عبادت سن رہے ہیں کہ نہیں سن رہے ہیں؟ سن رہے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ عبادت کا آغاز کر رہے ہیں، انشاء کر رہے ہیں، اور بغیر نیت کے عبادت ہوتی ہے کیا؟ نہیں. اور ٹیپ ریکارڈر نیت کر ہی نہیں سکتا. اچھا اگلا سوال نمبر 12، اگر کوئی شخص مسجد میں داخل ہو جائے اور مؤذن اذان دے رہا ہو تو اس کے لیے بہتر کیا ہے؟ جواب، یعنی کیا کرے، وہ دو رکعت پڑھنا شروع کر دے یا مؤذن کی اذان سنے؟ اذان سنے پھر دو رکعت پڑھے، اتفاق ہے؟ اچھا الحمدللہ. شیخ صاحب فرماتے ہیں الافضل، بہتر یہ ہے ان یجیب المؤذن، کہ مؤذن کو جواب دے اور سنتا رہے. ثم يدعو بعد ذلك، پھر اس کے بعد دعا کرے، بما ورد، جیسا کہ صحیح حدیث میں آیا ہے. ثم يدخل في تحية المسجد، پھر تحية المسجد پڑھے. الا ان بعض العلماء استثنوا من ذلك، بعض علماء نے استثناء کیا ہے اس معاملے میں. کون سا استثناء ہے؟ بارک اللہ، جمعہ کے دن، جمعہ کی نماز، جمعہ کی اذان میں. جمعہ کی اذان میں کیا فرق ہے؟ خطبہ شروع ہونے والا ہے، خطبہ سننا واجب ہے، اور یہ دو رکعت تحیت مسجد پڑھنا مستحب ہے، اور مستحب واجب پر مقدم نہیں کیا جاتا. اس لیے ایک استثناء ہے یہاں پہ، ایکسیپشن ہے، کہ جب آپ داخل ہوتے جمعہ کے دن اور اذان ہو رہی ہوتی ہے، اب اس وقت آپ اذان کے جواب نہ دیں بلکہ آپ دو رکعت تحیت مسجد پڑھ لیں. الا ان بعض العلماء استثنوا من ذلك من دخل المسجد والمؤذن يؤذن يوم الجمعه الاذان الثاني فانه يصلي تحيه المسجد لان لاجل ان يستمع الخطبه وعلل ذلك وسوريه بيانكي من استماع الخطبه واجب واجابه المؤذن ليست واجبه والمحافظ على الواجب اولى من المحافظ على غير الواجب. ٹھیک ہے، خطبے کے دوران تحیت پڑھیں آپ. اگر اعرابی کی حدیث نہ تھی صحیح بخاری میں، دیکھیں یہ سوال ہے کہ خطبہ شروع ہو گیا ہے اور خطبہ سننا واجب ہے، تحیت مسجد مستحب ہے، تو جب خطبے کے دوران ہم داخل ہوتے ہیں تو خطبہ سننے کے لیے بیٹھ جائیں یا دو رکعت پڑھیں؟ ہونا کیا چاہیے؟ واجب مقدم ہے، بیٹھ جائیں. لیکن پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے عربک حکم دیا کہ اٹھ کے دو رکعت پڑھ لو. اب یہ اس دلیل کی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ جب بھی کوئی شخص مسجد میں داخل ہو جائے اور خطبہ ہو رہا ہو تو دو رکعت پڑھ کے بیٹھ جائے. اس حدیث کی وجہ سے بھائی سیدھی سی بات ہے، شریعت کے معاملات میں ہم کچھ نہیں جانتے الا یہ کہ جو ہمیں بتایا جائے، جو دلیل ہمیں مل جائے. کچھ نظر نہیں آتا الا یہ کہ شریعت کے نور سے. دلیل ہے امن و صدقنا، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے عربی کو حکم دیا اور خطبے کو روک کر گفتگو کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیا تم نے دو رکعت پڑھی؟ اس شخص نے کہا نہیں پڑھی. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اٹھو دو رکعت پڑھ کے پھر بیٹھو. نہیں وجوب کا حکم نہیں آتا. اور جی ہاں بالکل، جی ہاں صحیح. نہیں درست نہیں ہے، یہ درست نہیں بھائی. یہ فرما رہے ہیں کہ بعض جگہوں پر ہم دیکھتے ہیں کہ خطبے کے بعد تھوڑا سا وقفہ دیتے ہیں سنتیں پڑھنے کے لیے، پھر جا کے نماز کا آغاز کر. یہ بات درست نہیں ہے کیونکہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے وقفہ نہیں دیا تھا، خطبے کے دوران ہی حکم دیا. اس شخص نے دو رکعتیں پڑھی اور یا فرم فل تجوز فیہما، تخفیف تھوڑی کر لیں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن دو رکعت پڑھ کے پھر بیٹھے. اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ بھی جاری رکھا، پھر بعد میں کوئی وقت دیا نہیں ہے اور نماز کا آغاز کی اقامت کر لی. اگلا سوال، زیادت انک لا تخلف المیعاد، جو ہم جواب دیتے ہیں اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمد الوسيلة والفضيلة وبعثهم محمد إنك لا تخلف الميعاد. يجو إنك لا تخلف الميعاد هي في الذكر الذي بعد الأذان، هل هي صحيحة؟ كاي صحيحة؟ جواب، هذه الزيادة محل خلاف بين علماء الحديث، علماء الحديث كم محل خلاف، هي زيادة جو هي. فمنهم من قال إن غير ثابتة لشذوذها، كي رواية الشاذ هي غير ثابتة، لأن أكثر الذين رووا الحديث لم يروا هذه الكلمة، والمقام يقتضي ألا تحذف، لأن مقام دعاء وثناء وما كان على هذا السبيل فإنه لا يجوز حذفه لأنه تعبد به. جیسا فرماتے ہیں بعض کے نزدیک یہ روایت شاذ ہے، اور اکثر راویوں نے جس حدیث کو بیان کیا ہے انہوں نے اس زیادہ الفاظوں کو بیان نہیں کیا. اور مقام يقتضي ألا تحذف، اور مقام یہ ہے کہ اسے ہونا چاہیے، کیونکہ اس مقام میں کیا ہے، دعا ہے، ثنا ہے، اور جو اس طریقے سے کوئی دعا ہو تو اس میں نکالنا درست نہیں ہے کیونکہ متعبد بھی. ومن العلماء من قال، اور بعض علماء نے کہا ان سندها صحیح، سند صحیح ہے، وانها تقال ولا تنافی غیرها، اور یہ کہا جاتا ہے اس میں کوئی منافات نہیں ہے. ومن من ذهب الى تصحیحها، اور اس روایت کو صحیح کہنے میں جو بعض علماء گئے ہیں، الشیخ عبدالعزیز بن باز رحمۃ اللہ علیہ، شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ یہ صحیح ہے، وقال ان سندها صحیح حيث اخرج بهيق بسند صحيح، اس کی سند صحیح ہے، وہ فتوى لابن الدائمة میں بھی شیخ صاحب کا یہ فتوى ہے. اگلا سوال، کیا هل يتابع الانسان في الاقامه، کیا اقامت میں متابعت کی جاتی جیسے کہ اذان میں کی جاتی ہے؟ کیا خیال ہے؟ اذان کی تو متابعت کرتے ہم جیسے مؤذن کی ہم جواب دیتے ہیں، کیا اقامت کا بھی جواب دیتے ہیں دینا چاہیے؟ اختلاف ہو گیا. شیخ صاحب فرماتے ہیں المتابعه في الاقامه فيها حديث، متابعت کی اقامت میں حدیث ہے، اخرجه ابو داؤد، ابو داؤد نے تخریج کی ہے لیکن وہ ضعیف، لیکن ضعیف ہے. لا تقوم الحجۃ بھی, اس سے حجت قائم نہیں ہوتی. والراجح ان لا یتابع, اور راجح یہ ہے کہ اقامت میں جواب نہیں دیا جاتا. اگلا سوال نمبر 15, شیخ فرماتے ہیں, سوال یہ ہے, نسمع من بعض الناس بعد اقامۃ الصلاۃ, ہم بعضوں کو سنتے ہیں نماز کی اقامت کے بعد قولهم اقام اللہ ادامہ, اللہ تعالیٰ قائم اور دائم رکھے نماز کو, یعنی اقام اللہ ادامہ, فما حکم ذلك, اس کا کیا حکم ہے؟ اس کے جواب میں شیخ فرماتے ہیں, ورد هذا الحديث عند رسول صلی اللہ علیہ وسلم, ایک روایت میں ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, انه كان اذا قال المؤذن قد قامت الصلاة قال اقامه الله وادامها, کہ جب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب مؤذن کہتے قد قامت الصلاة تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اقام الله وادامها, لكن الحديث ضعيف لا تقوم به حجة, لیکن یہ حدیث بھی ضعیف ہے قابل حجت نہیں ہے. کہ اذان میں اقام الله وادامها کہنا, اقامت میں اقام الله وادامها کہنا کیا حکم کیا ہے؟ کیونکہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں جب اذان ختم ہو جاتی ہے, بعض لوگ کہتے ہیں, اور بعض لوگ اذان کے درمیان میں کہتے ہیں, یہ مؤذن کہتے ہیں قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة, بعض لوگ کہتے ہیں اقام الله وادامها, یہ ضعیف روایت ہے, اس سے کسی کہنا درست نہیں ہے. اگلا سوال, اس درس کا آخری سوال ہے, 16 ہو گئے. اذا صلى الانسان قبل الوقت جهلا فما الحكم, اگر کوئی شخص وقت سے پہلے نماز پڑھ لے جہلا, اسے پتہ نہیں تھا, علم تھا بے علمی میں جہالت میں. الجواب, صلاة الانسان قبل الوقت لا تجزئه عن الفریضہ, نماز کے وقت داخل ہونے سے پہلے جو نماز ادا کی جاتی ہے وہ نماز درست نہیں, اور فرض نماز کے اجزاء نہیں ہوتا اس سے. لأن اللہ تعالی يقول, کیوں اللہ تعالی فرماتے ہیں, ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا, بے شک نماز مومنوں پر مقرر وقت پر فرض کر دی گئی. وبين النبي صلى الله عليه وسلم, النبي کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح بیان کیا, هذه الاوقات, ان اوقات کو, في قوله, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں, وقت الظهر اذا زالت الشمس الى اخر الحديث, کہ ظہر کا وقت زوال کے بعد سے شروع ہوتا ہے, حدیث کی آخر تک, صحیح بخاری کی معروف حدیث ہے. وعلى هذا فمن صلى الصلاة قبل وقتها فإن الصلاة لا تجزئه عن الفريضة لكن تقع نفلا بمعنى أنه يثاب عليه ثواب النفل. جو شخص فرض نماز کے وقت داخل ہونے سے پہلے فرض نماز پڑھ لیتا ہے, اس کی فرض نماز ادا نہیں ہوگی, وہ بعد میں وقت داخل ہونے کے بعد دوبارہ اس نماز کو پڑھے گا, لیکن وہ جو نماز پڑھ چکا ہے اس کا کچھ ملے گا اسے نہیں ملے گا. شیخ صاحب فرماتے ہیں یہ نماز اس کے لیے نفل ہو جائے گی اور نفل کا ثواب اسے ملے گا. وعليه ان يعيد الصلاه بعد دخول الوقت, اور اس پر فرض ہے کہ وقت داخل ہونے کے بعد اس نماز کو دوبارہ دہرائے. والله اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك, اشهد ان لا اله الا انت, استغفرك واتوب اليك.